یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی. اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی جس زبان میں یہ اتری تھی، پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے، ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں. اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن. یہ ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ قرآن پاک کا صرف اردو ٹرانسلیشن جو ہے مفت تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک چال معلوم ہوتی ہے یا سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا، عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں. ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں کبھی انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی، وہ ان کی مادری زبان ہے، وہ تو غیروں کی زبان تھی، وہ اپنی ہو گئی، اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی، وہ مشکل پڑ گئی. تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے، اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے. کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے. اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی رب کی عبادت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرح منسوب کرتا ہے. کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کا عمل، دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے؟ ایک بہت بڑا فرق ہے نا، یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ، حادثہ، کوئی چیز، خوشی، غمی، اچھا برا، ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے، لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا، انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا۔ اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے، رومی اور یونانی قومیں جو تھیں انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے، سورج دیوتا اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی، اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا۔ اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب؟ کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق مارا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا۔ پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا۔ پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے، دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے، جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو، آخرت کو، ہر چیز کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے، یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے، ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے۔ اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ہاں ان کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے، یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک شعر بھی ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ زبانی پروپیگنڈا، اور آج کے دور میں یہ فتنہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی ایک شخص بولتا تھا تو چند لوگ سن پاتے تھے، لیکن اب ایک شخص بولتا اور پوری دنیا سن سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ باتیں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بات کے ذریعے، تو جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا، تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے، ہوا ہوتی. تو یہ جو باتیں ہیں دراصل یہ باتیں پھونکے ہیں ایک طرح کی. ہم نے قرآن بند کر دیا، انہوں نے سائٹس کھول لی، اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی، جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں، پازیٹیولی ریاکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے سکل سیکھنا کیا جہاد نہیں؟ کیا اس کے لیے پراپر مٹیریل کی سلیکشن اور اس کو پھر ڈالنا اور اس پر اپنا وقت اور مال لگانا کیا جہاد نہیں؟ لیکن اس جہاد میں آپ شریک جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کی صحیح روح پتا ہو، ورنہ تو کیا ہو رہا ہے، جس کو بھی ایک جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، وہ چند باتیں اکٹھی کر کے ایک سائٹ بناتا ہے جو یوز لیس ہی ہوتی، عام طور پر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. تو صرف جذبہ، صرف تمنا، صرف شوق کافی نہیں، جب تک کہ حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، صبر اور امانت کے ساتھ کام نہ کیا جائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ ليظهره على الدين كله، تاکہ اس کو غالب کر دے اوپر دین کے سارے کے سارے. اس کے ليظهره، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور الا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کو غالب کر دے. الدین کلہ، تمام ادیان پر، یعنی دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے ہے اس سب پر اس کا غلبہ نظر آنے لگے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے تھا؟ نمبر ایک، دلائل کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور ایک رواج کے اعتبار سے بھی یہ دین دنیا میں غالب آیا، دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے، آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے، لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا. یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق، انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں، یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے، کرائسٹ سے کرسچینٹی، جوڈا سے جوڈائزم، یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھی ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک محفوظ کتاب دی، اور قیامت تک کے لیے دین کا اصلی ایڈیشن اور فائنل مکمل ایڈیشن جو ہے وہ اس کی شکل میں دنیا کو دیا گیا، اور علمی اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ پچھلے تمام ادیان پر غالب آیا، کیونکہ دوسرے ادیان جو تھے ان میں تحریفیں ہو چکی تھیں، وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ سورسز، بنیادیں، وہ محفوظ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ؟ قرآن اور سنت. قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت محفوظ ہے. خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا، ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی، یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا، کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو. یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے، حضرت مقداد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر، یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، یعنی ہر گھر تک پہنچے گا، چاہے کچا گھر ہو، جھونپڑی ہو، اس پر بھی ڈش لگی ہوئی ہوگی، اور اس کے تھرو اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا، یا کوئی بھی اور طریقہ ہو. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ، یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا، اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے، جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا، اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا، اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی، کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزوؤں اور خواہشات کے، تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو، بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار، احبار حبر کی جمع، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو، ایمبرائڈری والے کپڑے کو، جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر، نقش و نگار والا کپڑا، یعنی خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹ اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین، لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا، کہ یہ تو جادو کر دیتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ شیشے کے سامنے بول کر دیکھیے. احبار حبر کی جمع ہے، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے، مراد علماء یہود ہیں جو دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے. اور رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے. ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے، پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر ایک یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کا لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا، ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے، اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. دوسرے کا مال لینے کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے، لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا، یہ سراسر ناجائز ہے. یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے. عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں. وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا خود ساختہ تھا. پھر اسی طرح تعویذ گنڈوں میں پر اسرار اثرات بتا کے انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے، حالانکہ خود اپنے لیے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر فرمایا کثیر من الاحبار، یعنی قلیل، کوئی کوئی نہیں، کثیر، بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کے مال کھاتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یعنی حقیقی دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں.
السلام علیکم. یہ اسی ٹاپک کے بارے میں میڈم سے بتا رہی تھی کہ جب امریکہ میں ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ان کی براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، اور مشنریز، یہ جو پریچرز جو ان کے علماء ہیں، جس طرح سے یہ لیکچرز دیتے ہیں، تو اکثر اس پہ ہاٹ لائن کا نا نمبر بھی آتا ہے، فلیش کرتا ہے اسکرین پہ، اور جب وہ اپنا پریچ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈونیشنز کے لیے نمبر فلیش ہو رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، اور بہت یہ بڑا بزنس ہے وہاں پہ، صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ سارے ویسٹ میں. اور اگر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہو تو اٹس لائک اے شو، جب آپ دیکھتے ہیں نا یہ عالم جو پریچ کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اسٹیج سیٹ ہوتا ہے بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں، اور ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، اینڈ ادھر سے ادھر دے آر ڈانسنگ اراؤنڈ دا پلیس، اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے نئے نئے ٹیکٹکس ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں. اور اسی میں یہ کہ ہر دفعہ یہ لوگ جب پیسوں کے ڈونیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہی یہ لوگ کرسچینٹی کے نام پہ مانگتے ہیں نا، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے دین کے لوگ ہیں وہ کرسچینٹی کے نام پہ تو پیسے نہیں دیں گے، تو کرتے کیا ہیں کہ پھر سیو دا چلڈرنز فنڈ یا ہیلپ دا بلائنڈ، اس طرح کے ٹائٹلز کے نیچے جو ہے وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سب کرسچین مشنریز کا یہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ناموں کے اندر یہ ڈونیشنز مانگتے ہیں، اور بلینز بلینز کی انڈسٹری ہے کرسچینٹی جو پریچ کرنے والوں کی. اینڈ تھوڑا بہت اس میں لوگ یہ ہے کہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اینٹی اسلامک پروپاگینڈا اور یہ سب چیزوں کے لیے جو ٹولز ہیں، تو یہ سارا پیسہ ان کو اسی طرح ملتا ہے. اور یہ جو آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ سکھ چلڈرن کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو سومالین چلڈرن کی 5 منٹ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں. آف کورس یہ لوگ اس طرح اپیل کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی ان کو ریفیوز نہیں کرنا چاہتا، ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیلپ اے بیبی، مگر ہم نے اس طرح کے طریقے کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم اپنا دماغ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے میں. اور لٹرلی اٹس اے منی میکنگ بزنس, پوری انڈسٹری ہے ان کی. ٹیلیویژن پہ ذرا سا کوئی بھی چینل ان کا بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس اے بگ شو. اور اب بالکل یہ آیت جو ہے وہ فٹ ہوتی ہے اس سے. السلام علیکم.
اس پر ایک تاریخی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اصفہان یعنی ایران کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا. جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جیش کے نام سے مشہور تھی. میرا باپ اس بستی کا سردار تھا. وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب اور دبدبے کا مالک تھا. پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا. جو جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا. مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے. میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں ایک خاص مقام پیدا کیا. بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے. اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی. میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا. میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا. سالانہ وافر مقدار میں ہمارے گھر میں غلہ آتا. روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا. ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہوئے اور مجھے حکم دیا, بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا, میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں. میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹھ میں مصروف تھے. مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا. مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا, اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتے. اس روز جب میں نے گرجے کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا. جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا. میں نے اپنے دل میں کہا, خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا. میں نے اہل کنیسہ یعنی چرچ والوں سے دریافت کیا, اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا شام میں. جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا. باپ نے مجھ سے پوچھا, آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی, ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا. میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں. مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا. شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا. میری باتیں سن کر باپ گھبرا گیا. اس نے اپنا دل پکڑ لیا, بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں, تیرے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے. میں نے کہا, ابا جان ہرگز نہیں, خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے. میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا. اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں. اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی. ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا, جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ان کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو شام جا رہا تھا. اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی. میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا, زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا. چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے. وہاں میں نے دریافت کیا, اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا, چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ. میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے, میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں, عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں. میری گزارش سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی. میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں. یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو سب مال خود ہڑپ کر جاتا, فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا. اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے. جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے۔ میں نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اسے پتھر مارے جائیں۔ اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے، حیات صحابہ کے درخشاں تلے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس میں، تو اس کو اگر آپ لے لیں تو بیچ بیچ میں سے ایسے سوتے اٹھتے جاگتے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ان سارے واقعات کو پڑھ لیں تو تربیت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس میں بنیادی چیز جو سنانے کی تھی وہ حصہ تھا جو اس مذہبی لیڈر کا تھا یا پادری کا تھا، کہ جس نے دنیا کا مال سمیٹ رکھا تھا اور لوگوں کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا۔ اسی لیے پھر لوگ جو تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ظاہر ہے جن کا یہ اخلاق ہوگا ان کے دین پر کون ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے۔ یعنی افسوس یہ کہ یہ کردار آج مسلمانوں کے بھی مذہبی طبقے میں آ گیا ہے۔ وہاں بھی بعض اوقات ایسے فتوے ملتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے کسی نے ایک فتویٰ لا کر دیا، پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو۔ یہ نہیں بتاؤں گی کہ کس کے پاس یہ گئے اور کس نے دیا، کیونکہ دونوں چیزیں، یعنی کسی پرسنالٹی یا کسی شخص کو یہاں بلیم کرنا مقصود نہیں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد عرض سلام، آپ جناب عالی کی خدمت میں ایک مسئلہ ہے پیش کرتا ہوں۔ آپ جناب عالی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس سوال کو قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ سوال ہے، ایک شخص ہے، اس نے 50 سال کی نمازوں کو قضا کیا، اب اگر اس کے وارث اس کا کفارہ دے تو شریعت کے اندر اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا کفارہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب ہے، مسئلہ مذکورہ میں ہر نماز کے بدلے میں فدیہ صدقہ فطر کی مقدار میں دینا پڑے گا۔ فدیہ کے بعد امید ہے کہ اللہ رب العزت ترک نماز کا گناہ معاف فرما کر بخشش فرما دیں گے۔ ایک نماز کا فدیہ 25 روپے ہے، اس حساب سے ایک دن کی 5 نماز اور وتر ملا کر 150 روپے یومیہ بنے گے۔ ایک سال میں دن 363 ہیں، کل دن 50 سال کے 18,150 ہیں، کل فدیہ 27,22,500 ہے۔ 50 نمازیں عید الفطر کی تو اس کا پھر کفارہ 25 روپے، تو 1,250 یہ بنتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کا بھی اسی طرح 1,250 بنتا ہے، اور 2,1250 کو پھر اگر اس میں ملایا جائے تو 27,25,000 روپے کل فدیہ ہے، یہ دینا ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ بتا رہی ہیں کہ جو ان کے پادری معافی نامے بیچتے تھے نا، ان کے کہنے کے مطابق کہ جنت کے پلاٹ بھی بیچتے تھے اور پھر کارنر پلاٹ کی قیمت زیادہ وصول کرتے تھے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو سب رونے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح مجھے فرانس میں ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت بڑا چرچ تھا اور اس کے اندر مختلف جگہیں بنی ہوئی تھی، ایک جگہ کینڈلز بھی روشن ہو رہی تھی، معلوم نہیں، چونکہ زبان نہیں سمجھ آتی تھی ان کی، تو میں نے کچھ سوال کیے بھی تو تھوڑا غصے میں بھی آیا کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے، لیکن اس انگریزی ان کی اتنی اچھی نہیں اور مجھے فرینچ نہیں آتی تھی، کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں تھا کہ میں ان سے ذرا مزید معلوم کر سکتی۔ پھر ایک جگہ پر ہم گئے تو کیبن بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس میں شیشہ لگا ہوا تھا اور پریسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور 7 لوگ تھے کچھ، تو میں نے سمجھا شاید کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی اپنے گناہوں کا ان کے سامنے اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر یہ کچھ پیسے دیں گے اور اس طرح ان کو پادری جو ہے وہ ایک طرح سے لائسنس دے گا یا سرٹیفکیٹ دے گا کہ اب تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا. کنفیشن, کنفیشن باکسز بھی ہوتے ہیں. یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ کوئی انسان بخشوا دے گا یا بخش دے گا؟ یہ حقیقی دین کے اندر تو نہیں ہے. اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اور وہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو ایک خود ساختہ دین ہم نے بنا رکھا ہے, اگر نجات ہماری لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی غلامی ہو گئی, پھر اللہ کے ساتھ تعلق کون رکھے گا؟ پھر اپنی عبادت خود سے کوئی کیا کرے گا؟ پھر انہی لوگوں کی خدمت کر کے جنت مل جائے گی؟ یہ ساری ایکسپلائٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کتاب کا پتہ نہیں ہے, یہ کیا کہتی؟ یہ جو یصدون عن سبیل اللہ ہے اس پر تھوڑی سی بات.
ہم نے جب انٹروڈکشن ٹو کمپیریٹو ریلیجن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فورتھ لارجسٹ ریلیجیس بلیف سسٹم ایگزسٹنگ ہے ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ وہ کیا ہے, ایتھیسٹ ایگنوسٹک نان ریلیجیس سیکٹ. ٹھیک ہے, دس از آفٹر کرسچینٹی, اسلام, ہندوازم کے بعد چوتھا یہ ہے. تو یہ جو ان کا علماء یہود اور نصارہ کا جو یہ طریقہ تھا, یہ منی میکنگ کا جو سارا بزنس اور انڈسٹری تھی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لائک یو آر ریڈنگ ان دا قرآن, یہ تو ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے. تو ایز اے ریئیکشن ٹو دس اس نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے. اس لیے کیونکہ اسپیشلی جو عیسائی ہے وہ چرچ میں ایک دفعہ بھی میرے خیال سے وزٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ہے آرمز کہتے ہیں, اے ایل ایم ایس, آرمز جو ہے وہ چیریٹی ڈونیشن ہوتا تھا جو چرچ کو دینا ضروری ہوتا تھا. چاہے آپ کسی بھی کام کے لیے جائیں, موسٹ آف دا ٹائم یو ہیڈ ٹو ڈراپ منی ان دا باکس اینڈ یو ہیڈ ٹو پٹ کوائنز پریسٹ کے ہاتھوں میں. آپ دیکھیں گے ہسٹری میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اس چیز سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوا لوگوں میں اور بہت زیادہ دین سے یہ دور ہوئے اس چیز کی وجہ سے کہ چرچ جو ہے ان کو, عام آدمی کو اس طرح لگتا تھا کہ یہ تو بالکل منی میکنگ انڈسٹری بن گئی ہے اور یہ بزنس ہے. اور اسی طرح جو پوپ تھا اس نے, ہم نے پڑھا تھا کہ کنگ کا سٹیٹس تھا پوپ کا, اینڈ ہی واز دا ریپرزینٹیٹو آف گاڈ آن ارتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی ان لاجیکل اور اتنی سیلفش قسم کی جو پالیسیز تھیں چرچ کی, تو اس نے ایونچولی ماسز میں بہت زیادہ کرسچینٹی کے لیے ایک نفرت اور ایک نیگیٹو فیلنگ کریٹ کری, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ بہت سارے جو ہیں وہ کرسچینز ٹرنڈ اوے فرام ریلیجن. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی چرچ گوئنگ پاپولیشن بہت بہت کم ہے, اور اسی لیے جو ہے یہ نان ریلیجیس سیکٹ جو ہے یہ اتنا زیادہ ویسٹ میں بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ چائنا وغیرہ میں اتنا نہیں ہے اس طرح سے. ایون ہندوز میں یو ول فائنڈ موسٹ پیپل آر سم واٹ فالوئنگ دیئر ریلیجن, بٹ دا کرسچنز اینڈ جوز اسپیشلی یو ول فائنڈ کہ بہت زیادہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل ہی اپنے دین سے ٹرن اوے کر چکے ہیں اس چیز کی وجہ سے.
پھر قصور تو ہم جیسوں کا ہے نا, جو پہنچتے نہیں اور بتاتے نہیں. وہی نا, بدعت سے سنت چلی جاتی. اسی طرح شرک کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مارے جاتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم ایک کمرشل ایریا میں رہتے ہیں, میرا بھائی بتا رہا تھا کہ ایریا کے تمام دکانداروں نے مہینے کی اجرت پر قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں جو روز صبح آ کر چند منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے, تو کیا ہمیں ان کو صحیح بات بتا کر روک دینا چاہیے؟ اب بات یہ ہے کہ ان طریقوں کا نقصان کیا ہوا ہے, یعنی کرایہ پر کسی قاری صاحب کو لگا کر دکانوں پہ کچھ پڑھوا لینا, اس کا نقصان کیا ہے؟ خود نہیں پڑھتے. البدعۃ تمیت السنۃ, بدعت آتی تو سنت چلی جاتی. یہ ایک نہیں دو مختلف لوگوں نے لکھ کر دیا تھا, تو ایک تو میں نے پھینک دیا اور ایک آپ کو پڑھ کر سنایا ہے, کسی اور جگہ پر بھی ایسا ہے. اٹ مینس کہ اٹس اے کامن پریکٹس. جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو وہ سنتے بھی نہیں, وہ تو اپنے اور کام لگے رہتے ہیں. گھروں میں بھی جب پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں تو گھر والے تو شریک نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اپنے دین پر کانفیڈنس کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ ہم کیوں شرمندہ رہتے ہیں دین پر پڑھ کے یا دین پہ چل کے؟ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے دین پہ چلنے سے؟ ہم کیوں شرماتے جھومتے رہتے ہیں اپنے ہی دوستوں اپنے ہی رشتے داروں سے اپنے ہی مسلمان معاشرے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کانفیڈنس نہیں، کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز؟ اگر پتہ بھی ہو تو یقین کی حد تک اس کا علم نہیں ہے نا، یعنی یقین اور اعتماد نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر کہ وہ سچ اور حقیقی کی بات ہمیں بتاتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ لوگ اس طرف نہیں آتے تو پھر ہمیں ایک کمپلیکس ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے وہ تو اس طرف ہے نہیں، تو پھر ہم ہو گئے تو ہماری کوئی صحیح نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے نا، آپ آئیڈیل بن جائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوا کریں.